اب یہاں پر پھر ہماری وہ جو انتہا پسند نظر ہے کہ یا ادھر ہو گئے یا ادھر ہو گئے، نہیں، سمجھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو فرائض کا ادا کرنا ہے وہ تو سب کے ساتھ ہی ہوگا. اس لیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں فرض نماز کسی گھاٹی میں جا کے پڑھتا ہوں تنہائی میں یا گھر میں، تو وہ نیکی نہیں ہوگی، وہ تو اس کو مسجد میں آنا ہی پڑے گا، وہ تو اس کو دکھاوا کرنا ہی پڑے گا، یعنی نیت اس کی دکھاوے کی نہیں، لیکن وہ سب کے سامنے کر رہا ہے. اور جو نفل نماز ہے وہ اس کو کیا کرنا ہوگا، تنہائی میں پڑھنا ہوگا، الگ ہو کے لوگوں کو بتائے بغیر. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی نیکی ایسی کر بیٹھے چین نہیں آتا جب تک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی کو بتا نہ بیٹھے. تو اس سے چاہتے دراصل ہم کیا ہیں، یعنی ایک نفسیاتی اثر ہوتا نا ہمارا، یعنی ہمارا نفس سیٹسفائی نہیں ہوتا. حالانکہ نفلی صدقات یا خیرات یا اس طرح کی چیزیں جتنی چھپا کر کی جائیں اتنی ہی زیادہ افضل ہیں، اور زکوٰۃ یا جو فرائض ہیں ان کو جتنا بھی دکھا کر دیا جائے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے ان تبدو صدقات فن اما ہی، اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات تو وہ بھی کتنا اچھا ہے، یعنی اس میں بھی برائی کوئی نہیں، ظاہر کرنے میں برائی نہیں ہے، اصل برائی اس نیت کی خرابی میں ہے، وہ کھوکھلا پن ہے، وہ بے صبرا پن ہے، وہ جلد بازی ہے کہ جس کے سلے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا کیا ہو تو بھی ہماری تعریف زیادہ ہو. جیسے قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں آتا ہے وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، وہ چاہتے یہ ہے کہ ان باتوں پہ بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کی ہی نہیں، جو ان کی کوشش ہی نہیں وہ بھی ان کو کریڈٹ مل جائے اس کا. تو یہاں پر جس گوشہ نشینی کی ذکر کیا جا رہا ہے جس ریفرنس میں، اس میں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ فتنے کے زمانے میں جب لوگوں میں فساد ہو رہا ہو اور جھگڑے ہو رہے ہوں تو بندے کو ایک طرف ہو جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان جھگڑوں میں پڑ کر انسان اپنا دین ایمان گنوا بیٹھے. اور دوسرا کب الگ ہو، جب اس نے خاص اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کی خوشی کا کوئی کام کرنا ہو جس میں وہ کسی کو بھی شریک نہ کرنا چاہتا ہو. جیسے وہ سورۃ الکہف کے آخر میں آتا ہے نا، من کان یرجو لقاء ربہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کر یقین رکھتا ہو، امید رکھتا ہو، اسے کیا کرنا چاہیے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک کام کرنے چاہیے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی عبادت میں نہ شریک کرے، أَحَدًا، کسی کو بھی، نہ بچوں کو، نہ شوہر کو، نہ رشتہ داروں کو، نہ دوستوں کو، کوئی بھی اس میں شیئر نہ کرے، یہ میرا کام صرف میرے رب کے لیے، خالصتاً اس کے لیے، اس سے میں اس کی جزا چاہتا ہوں. اور اسی کے بارے میں پھر یہ ہے کہ وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، جو رب کی رضا کے لیے کرتا ہے رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا. وَفِي رِوَایَةٍ يَتَّقِ اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. اور ایک اور روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے. یعنی جب ایک اور دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ سب سے اچھا کون ہے، اور پھر فرمایا پھر اس کے بعد اچھا کون ہے، تو آپ نے کیا فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ رکھتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچا کے رکھتے ہیں، اس کی زبان یا ہاتھ یا کسی بھی عمل سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی. ہمارے ہاں تو دوسروں کو اذیت دے کر یا ستا کر یا تکلیف دے کر انجوائے کیا جاتا ہے. یعنی ہم مثال کے طور پر کوئی جا رہا ہے اس کے آگے ٹانگ کر دیں گے، گر جائے، وہ گر پڑے تو سارے ہنس پڑے تو کہ جی ہم تو انجوائے کر، ہم تو مذاق کر رہے تھے. ہمارے مزاج کیا ہے، دوسروں کو اذیت دینا. حالانکہ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے شر سے بھی دوسرے کو بچانا جو ہے وہ ضروری ہے. دوسرے کی عزت کا اتنا ہی خیال رکھا جائے جتنا انسان خود اپنی عزت کا خیال رکھتا ہے، یا اپنی عزت نفس یا انا پہ حرف نہیں آنے دیتا، اسی طرح دوسروں کے معاملے میں بھی اس کا رویہ ہونا چاہیے. اگلی حدیث ہے، وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن، رواه البخاري وشعف الجبال اعلاها. حضرت ابو سعید خدری سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ چند بکریاں ہوں جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی بلندیوں اور بارش والے مقامات کی تلاش میں نکلے، اور فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر بھاگ جائے. یعنی ایسا وقت اور ایسے حالات بھی میری امت پر آئیں گے کہ جب لوگوں کے اندر رہنا اپنے دین کو کھو دینے اور ضائع کر دینے کا سبب ہوگا، اس صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، پھر لوگوں سے الگ ہو جانا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کہ اکیلی عبادت سے اور اکیلے ذکر سے لوگوں کے ساتھ مل کر ذکر کرنا افضل ہے، اور اکیلے رہنے سے اچھی صحبت افضل ہے. لیکن اگر اچھی صحبت میسر نہ آئے، اچھے لوگ میسر نہ آئے، تو پھر انسان کے لیے اچھا کیا ہے، پھر الگ ہی رہے. یعنی ایسے دوستوں سے بچ کر رہے کہ جو انسان کو شر کی طرف اور برائی کی طرف لے کر جانے والے ہوں. اور یہاں بھی اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پھر انسان دنیا کو چھوڑے اور اپنی چند بکریاں اس لیے کہا گیا کہ ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے انسان کو دودھ پینے کے لیے مل سکتا ہے, ان کو بیچ کر ان کی آگے نسل بڑھا کر وہ اپنا وقتی طور پر گزارا کر سکتا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ دنیا چھوڑنے کو کہا گیا, دنیا کے اسباب چھوڑنے کو نہیں کہا گیا. یہی آپ دیکھیں کہ دین اپنے انتہائی حالات میں بھی انسان کو کیا سکھاتا ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ ضرورت بھر تعلق رکھے. یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل جائے, یہ نہیں تعلیم دی. وہ بکریاں لے لے, یعنی دنیا کی چیز پھر بھی لے ساتھ, دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا, ان کو لے کر باہر نکلے تاکہ اپنے گزران کے لیے وہ ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے. اور پھر اس کے ساتھ کیا کرے, اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر نکل جائے. یہاں پر ایک فرمایا کہ پہاڑوں کی بلندیوں, پہاڑوں کی بلندی کی جگہ جو ہے, ایک تو اپنے حسن کے اعتبار سے, اپنے اچھے موسم کے اعتبار سے, اور دوسرا یہ کہ جب انسان ایسے پرفضا مقام میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ خاموش اور ایسے فطرت کے مناظر جو انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کرتے ہیں. یہ نہیں کہا پہاڑ کے اندر گھس جائے, یہ نہیں تعلیم دی. کھو میں گھسنے کو نہیں کہا, غار کے اندر گھسنے کو نہیں کہا. کیوں؟ وہاں اندھیرا ہوگا, ڈپریشن ہوگا, اور انسان پھر وہاں ٹک نہیں سکے گا, وہاں سے واپس چلا جائے گا. لیکن جب پہاڑ اور اونچے پہاڑ, اور کہا کہ بارش والے مقامات, یہ کتنا خوبصورت لفظ ہے, کیونکہ جب بارش ہوگی, سبزہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی فطرت اور قدرت نظر آئے گی, تو پھر لوگوں کی اداسی اور لوگوں کی جدائی بھول جائے گی, پھر انسان کی دوستی اور چیزوں سے ہو جائے گی, کیونکہ وہ بھی لیونگ بینگز ہیں. اور پودوں کے ساتھ دوستی, اور سبزے کے ساتھ, اور انوائرمنٹ کے ساتھ دوستی جو ہے وہ انسان کو سکون عطا کرتی ہے. تو وہ ایک طرح سے سبسٹیٹیوٹ دیا جا رہا ہے کہ شر پسند لوگوں سے بچ کر کیا کرو, پھر ایسے علاقوں میں نکل جاؤ کہ جہاں شر نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ثابتوں میں بندی ہوئی مخلوق ہو کہ جو اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے, جہاں انہیں وہ اگنے کے لیے کہتا ہے اور جہاں ان کو اسباب مہیا کرتا ہے وہ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں. اگلی حدیث سے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت قال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ. بخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث فرمایا اس نے بکریاں چرائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا, اور آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا, ہاں, میں بھی چند قراط مزدوری پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا, یعنی اپنی جوانی کے دنوں میں. اس میں آپ دیکھیں کہ انبیاء کو بکریاں چرانے کا کام کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ بکریوں کا غلہ جو ہے یا ریوڑ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا ایک صبر آزما کام ہوتا ہے, اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا, ان کی تربیت کرنا, ان کو پالنا پوسنا, یہ سارے کام جو ہے یہ انسان کی اپنی ایک تربیت کرتے ہیں, اور اس تربیت اور اس ٹریننگ سے گزر کر انسانوں کے ریوڑ, کیونکہ انسان بھی جانور ہوتے ہیں ہدایت کے بغیر. آیات آتی ہیں جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ وہ لوگ جن کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں, جن کے کان ہیں سنتے نہیں, اور جن کی دل ہیں مگر سمجھتے نہیں, ایسے لوگ کون ہیں؟ اولئک کل انعام, یہ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل سبیلا, بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. جانوروں کے اندر بھی کسی درجے میں سینس ہوتی ہے. جو لوگ اپنے ان سینسز کو استعمال نہیں کرتے اور ہدایت نہیں پاتے تو وہ گمراہ لوگ ان سے بھی پرلے درجے کے گمراہ ہیں, اضل سبیلا, زیادہ گمراہ رستے پر. تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جب انبیاء علیہ السلام سے بکریوں کو چروایا گیا تو انہیں جانوروں کی تربیت کے ذریعے انسانی جانوروں کی تربیت کا ڈھنگ یا گر سکھایا گیا. آپ دیکھیں کہ جب وہ لے کے جاتے ہیں بڑی عید کے قریب قریب, آپ دیکھیں جو بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ, تو کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, ان سب کو ایک ٹریک پر رکھنا اور چلانا, اور انہیں اس سے بچانا کہ وہ کسی کے کھیت میں داخل ہو جائیں یا کسی سڑک پہ جا کے ہلاک ہو جائیں یا کچھ, تو وہ ایک صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے. اور پھر یہ لمبے لمبے فاصلے ان کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں, سردی گرمی اور بہت سے نفس کی مشقت اس میں اٹھانی پڑتی ہے, پھر ان کا دودھ دونے میں قوت استعمال کرنی پڑتی. تو یہ سارا کام ایک ٹریننگ ہے, ایک ضابطہ ہے جس سے انبیاء کو گزارا جاتا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی تھیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معیوب نہیں سمجھا, اور یہ نہیں کہا نہیں نہیں یا اس کو ٹالا نہیں, بلکہ حقیقت کو بہت اچھی طرح اس کا اعتراف کیا اور کہا, ہاں میں بھی چراتا تھا اور چند خیرات مزدوری پر چراتا تھا، یعنی مزید حقیقت کو کھول دیا. تو کسی انسان کی عظمت کا راز کس چیز میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ایسے دنوں کے بارے میں خوش دلی کے ساتھ اعتراف کر لے کہ جب اس کی حیثیت ایک عام انسانوں کے درجے پر تھی. اور پھر یہ کہ اپنی بکریاں نہیں ہوتی تھی، اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا، یعنی لوگوں کی بکریاں چراتا تھا، یعنی مزدوری پر کام کرنا جو ہے اس میں بھی کوئی عیب نہیں، آر نہیں. تو اس میں اسلام نے مزدوروں کے لیے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے لیے کتنا خوبصورت نمونہ چھوڑا، جو لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، کہ یہ ایسے کام انبیاء بھی کرتے رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی خرابی کیا ہے، اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے اور لوگوں سے چھپایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں کے لوگ جو شہروں میں آتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ ایک دوسرے سے چھپتے پھرتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے کہ ہم کام کرتے ہیں، کیونکہ اگر پیچھے پتہ چل گیا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو اس میں ہماری بڑی بے عزتی ہوگی. یا جو لوگ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اور ڈرائیوری کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کے مزدوری والے کام کرتے ہیں، تو وہ بھی بتانا نہیں چاہتے. حالانکہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا پسند فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، الکاسب حبیب اللہ، جو شخص اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا، اس کے لیے اگر ہاتھ سے کام کرنا پڑے، تو ہمارے ہاں دیکھیں ویلیوز کتنی الٹ گئی کہ خود کام کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس میں معیوب کی کوئی بات نہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے کپڑے تک سی لیتے تھے، یعنی حالانکہ مرد تھے. تو ہمارے مرد تو اس چیز کو مایوس سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ عورت کے کام مرد کرے، اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. کوئی بھی کام جب ضرورت کے تحت انسان کو کرنا پڑے، آپ دیکھیں گے حتیٰ کہ دروی تک بھی ساری دنیا کے کپڑے سیئیں گے، لیکن اگر اپنا کپڑا پھٹ جائے یا ادھڑ جائے تو وہ اس کا بٹن لگانا بیوی کا کام ہے. تو یہ ایسی ویلیوز یا ایسی رسم و رواج جو ہیں جس میں اس قسم کی تقسیم کر دی گئی ہے، یہ کوئی منصفانہ بات نہیں ہے، اور نہ ہی کام کرنا جو ہے وہ کوئی عیب کی بات ہے، اور نہ ہی چھپنے کی بات ہے. اور اس کے لیے آپ نے وہ لطیفے سن رکھے ہوں گے کہ جس میں ڈش کلینر اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں وہاں، ڈی سی ہیں وہاں. تو حالانکہ ڈی سی بھی کرتا تو نوکری ہی ہے، اور ڈش کلینر بھی نوکری ہی کرتا ہے تو دونوں کام، دونوں ہی مزدوری ہیں. ظاہر ہے کہ ڈی سی کا کام بھی اپنا گھر کا کام تو نہیں ہے، وہ بھی کسی کی خدمت پر معمور ہے. تو یہ ہماری سوچ کیوں ایسی ہوگی کہ ایک کے کام کو تو اعلیٰ قرار دیا جائے اور دوسرے کے کام کو حقیر سمجھا جائے؟ حقارت کسی کام میں نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمائی کیا کرتے تھے، اور کیوں ان کی مثال دی کہ وہ بادشاہ بھی تھے، اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے کام کر لینے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے. تو ہمیں بھی اپنا کوئی کام کر لینے میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص بھی بڑا کام کوئی اس وقت تک کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ چھوٹا کام کرنا پسند نہ کرے، کیونکہ جس کے دل میں تکبر ہو وہ کبھی بھی بہتر کام کرنے کے قابل، وہ حقیقت میں بڑا ہوتا نہیں ہے. بڑا ہونا عاجزی سے ہی آتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جھاڑو لگانے کو، حتیٰ کہ اپنے گھر میں جھاڑو لگانے کو، اپنا باتھ روم دھونے کو، اپنا ٹوائلٹ صاف کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو تک بھی لگا لیا کرتے تھے، یعنی جب ضرورت پڑ جائے تو اس میں انسان اس بات کے انتظار میں نہ رہے کہ کوئی آئے تو پھر یہ کام ہو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. الکاسب حبیب اللہ، جو بھی کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے دوست ہیں. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مروی، انہ قال من خیر معاش الناس رجل ممسکن عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيئة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بہترین زندگی اس آدمی کی ہے، لوگوں میں بہترین زندگی اس آدمی کی ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے، اور جب بھی جنگ و حرب کا غلغلہ سنتا ہے وہ اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر تیزی سے اس جگہ کی تلاش میں نکل جاتا ہے جہاں اس کے گمان میں قتل یا موت اس کا انتظار کر رہی ہے، یعنی مجاہد کی تعریف کی گئی. یا وہ آدمی جو اپنی بکریوں کے چھوٹے سے ریوڑ کے ساتھ کسی پہاڑی کی چوٹی پر یا کسی وادی میں مقیم ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت آ جاتی ہے، وہ لوگوں میں بھلائی پر ہی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ دو لوگوں کو بہترین قرار دیا گیا، ایک وہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، جدوجہد کرتا ہے اور موت سے نہیں ڈرتا، اور دوسرا وہ کہ جس کے سامنے جہاد جیسا کوئی مقصد نہیں لیکن وہ فتنے سے بچنے کے لیے، جہاد نہیں مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگی ہو رہی ہے اور آپس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے پھر وہ گھوڑے کی پیٹ پہ نہیں بیٹھتا، وہ جنگ اور اس میں نہیں کودتا، بلکہ کہاں جاتا ہے، ان سے الگ ہو کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اپنی الگ دنیا بساتا ہے، فتنوں سے محفوظ ہے، بکریاں پالتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب 40 بکریاں ہو جائیں تو ان کی زکات بھی دینی ہوتی ہے، لہذا یہاں پر نماز کے ساتھ زکات کا ذکر بھی آیا ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے، ایسا شخص بھلائی پر ہی ہے۔ اگلا باب ہے باب نمبر 70، باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى۔ لوگوں سے ملنے جلنے، ان کے اجتماعات میں حاضر ہونے، نیکی کے کاموں، ذکر کی محفلوں میں شریک ہونے، مریض کی عیادت کرنے، جنازوں میں شریک ہونے، محتاج سے ہمدردی کرنے، جاہل کو راہ راست دکھانے وغیرہ، اور اجتماعی بہتری یعنی فلاح عامہ کے کاموں کی فضیلت کا بیان، اس شخص کے لیے جو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو، لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو روک سکے اور تکلیف پر صبر کر سکے۔ اس میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے، آیت تو بعد میں آ رہی ہے لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کچھ اس کے اوپر کمنٹس دیے ہیں امام نووی نے، وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جان لیجئے کہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا اس طرح جس طرح میں نے ذکر کیا ہے یہی پسندیدہ ہے۔ اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء علیہ السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور ان کے بعد میں آنے والے علماء کرام کا کاربند رہے، یعنی اسی طریقے پر چلتے رہے۔ یہی اکثر تابعین اور ان سے بعد والوں کا مذہب ہے۔ امام شافعی، احمد اور اکثر فقہائے کرام نے بھی یہی فرمایا ہے، اور اس بارے میں آیت ہے، قال اللہ تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے تعاون کرو، یعنی ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ اور اس معاملے میں جو آیات ہیں اور بھی بہت ہیں لیکن یہاں پر صرف انہوں نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پیچھے باب گزر چکا ہے تعاون علی البر والتقوی، اس میں جو احادیث ہیں وہی اس میں کاؤنٹ کی جائیں گی۔ باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنین، انکسار اور مومنوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور آپ نیچے کیا کیجیے اپنے پروں کو ان لوگوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرتے ہیں اہل ایمان میں سے۔ جناح اصل میں کہتے ہیں پر کو، اور وین کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بازو اور کندھے مراد ہے اس سے، اور کندھے کا پیچھے اکڑا ہوا ہونا تکبر کی علامت ہے اور جھکنا انکساری کی علامت ہے، تو یہ بطور محاورہ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے کندھے مومنوں کے لیے جھکا کر رکھیے، مرادی کہ ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیے۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے تو اس کی بدنصیبی، سو عنقریب لے آئے گا اللہ تعالی ایک ایسی قوم کو جو اس سے محبت کرتی ہوگی، اور اللہ تعالی اس قوم سے محبت کرتے ہوں گے، جو نرم ہوں گے ایمانداروں کے لیے، بہت سخت ہوں گے کافروں پر۔ مراد یہ کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ان کے ساتھ انکساری اور عاجزی سے پیش آیا جائے۔ اگر کسی قوم کے اندر یہ صفات ختم ہو جائیں اور آپس کا اتحاد اور اتفاق اور محبت اور خلوص اور ہمدردی کے جذبات مٹنے لگے، تو پھر ایسی قوم زیادہ دیر تک جی نہیں سکتی۔ وقال تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، اور بنا دیا ہے تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تم میں سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. وقال تعالی فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس تم اپنی پاکیزگی بیان نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ پرہیزگار ہے. یعنی پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو متقی لوگ سب سے زیادہ پسند ہیں، اور دوسری بات یہ کہ کوئی اپنے آپ کو متقی ہونے کا دعویٰ نہ کرے، اس کا اعلان نہ کرے یا اس کا اظہار نہ کرے یا اپنے آپ کو متقی نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے، ہوا اعلم بمن اتقى، کہ اصل متقی ہے کون. وقال تعالی ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور پکاریں گے اعراف والے ان لوگوں کو جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی علامات سے، کہیں گے نہ فائدہ پہنچایا تمہیں تمہارے جتھے نے اور نہ اس ساز و سامان نے جس کی وجہ سے تم غرور کیا کرتے تھے. اے سرکشو، کیا یہ جنتی وہی نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ نہیں عطا کرے گا انہیں اللہ اپنی رحمت سے؟ دیکھو، انہیں تو حکم مل گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہیں کوئی خوف تم پر اور نہ تم غمگین ہوگے. یہاں پر یہ آیت جس ریفرنس میں آئی ہے وہ یہ کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے، اور کچھ درمیان میں ہوں گے. اعراف والے، اعراف والے جو ہیں وہ جہنم میں جانے والے کچھ لوگوں کو پکاریں گے، ان سے بات کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ وہ کدھر ہیں تمہارے دوست ساتھی، تمہارا جتھا گروہ جماعت پارٹی، وہ کدھر گئے سارے؟ تو تمہیں کسی نے نہیں بچایا یہاں آ کر. اور دوسری کیا بات، وما کنتم تستکبرون، اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے، تمہارا تکبر بھی اور تمہاری بڑائی بھی اور وہ سب چیزیں جن پہ تمہیں بڑا ناز تھا، وہ تمہارے کسی بھی کام نہیں آئیں. اور یہ لوگ جن کو تم سمجھتے تھے کہ بڑے حقیر ہیں، فقیر ہیں، کمزور ہیں، اور تم کہتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جگہ نہیں دے گا، آج دیکھو انہی سے کہا گیا ادخل الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے. لہذا اللہ تعالیٰ کے ہاں کس چیز کی قدر و قیمت ہے؟ عجز و انکساری کی، تکبر کی نہیں. تکبر انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتا، اور عجز و انکساری جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی. لہذا اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو دوسروں کے ساتھ عجز و انکساری کا معاملہ کریں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندوں کو بھی وہی پسند ہیں جن کے اندر عاجزی اور انکساری ہو. ظاہر ہے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے یا سمجھتا ہے تو عموماً یہی کہتا ہے کوئی بڑا ہوگا تو ہوگا، ہم اسے بڑا نہیں سمجھتے. تو حقیقی بڑائی کیا ہے، حقیقی قدر کیا ہے؟ وہ جو دلوں میں حکومت کرے اور دلوں میں لوگوں کے جگہ پیدا کرے اور دلوں میں لوگوں کے اپنا مقام پیدا کرے، نہ کہ صرف اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے. اسی لیے ایک دعا سکھائی گئی کہ اللہ مجھے میرے نفس کے سامنے مجھے حقیر کر دے اور لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا کر دے. یعنی انسان اصل میں بڑا وہی ہے جو لوگوں کے دلوں میں بڑا ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی اور بندوں کے نزدیک بھی وہ حقیر ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیاض ابن حمار کی روایت ہے کہ ان اللہ اوحى الی ان توادعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد، رواہ مسلم. مسلم کی اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توازو اختیار کرو، نہ ایک شخص دوسرے کے سامنے فخر کرے اور نہ ایک دوسرے پر زیادتی کرے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک دوسرے پر فخر کرنے والے اور بڑائی بیان کرنے والے پسند نہیں ہیں، اور نہ ہی ایک دوسرے پر زیادتی کرنے والے. انسان کسی دوسرے پر زیادتی کب کرتا ہے یا زیادتی کیوں کرتا ہے؟ اسی وقت زیادتی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے دل میں تکبر رکھتا ہے، اور پھر وہ دوسرے کے سامنے اپنی بڑائی کو منوانا چاہتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما توادى احد للہ الا رفعه اللہ، رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے کی وجہ سے کسی کے مال میں کمی نہیں ہوتی، عفو و درگزر پر اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور جو بھی تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ تین چیزیں بتائی گئی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کیونکہ صدقہ تو مال کی الٹا حفاظت کرتا ہے۔ عموماً انسان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ میرے پاس 1000 تھے اور وہ 500 رہ گئے 500 کسی اور کو دینے کی وجہ سے، لیکن وہ حقیقت میں جاتے نہیں، وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور دنیا میں بھی انسان نے جتنا رزق کھانا وہ کھا کے ہی مرے گا، اس سے پہلے نہیں مرتا، جو پہننا وہ پہن کے ہی مرے گا، اور جو کچھ اس کی قسمت میں لکھا ہے استعمال کرنا وہ اس کو مل کر رہے گا، لہذا کسی کو دینے سے اس میں کمی نہیں، وقتی طور پر آئے گی، لیکن اگر اس کے حصے کا ہے وہ تو کسی اور طرح لوٹ کر اسی کے پاس پہنچ جائے گا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ ہے قرآن پاک میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک درہم بھی یا ایک مال یا ایک روپیہ یا ایک پائی بھی خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے ایک دانے کی طرح ہے، امبتت سبع سنابل، جس سے 7 بالے نکلیں، اور پھر فی کل سنبلت مئت حبہ، ہر بال میں 100 دانے اگائیں، تو ایک دانہ کتنا بن گیا؟ 700 بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بڑھاتے ہیں اور آخرت میں بھی بڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ دولت کس طرح بڑھتی، سرکولیشن سے بڑھتی ہے، اور اگر کچھ لوگ اپنے صندوق بھر کے رکھ لیں اور وہ سرکولیٹ نہ ہو معاشرے کے اندر تو فائدہ ایک خود بھی نہیں اٹھا رہا، ظاہر ہے کہ جو مال میں خرچ نہیں کر رہی، صرف الماری کی زینت بنا رہی ہوں یا کسی ڈبے کی زینت بن رہا ہے وہ، تو وہ صرف ڈبہ ہی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، حالانکہ ڈبہ تو ایک بے جان چیز ہے، وہ بھی کیا فائدہ اٹھائے گا۔ تو اصل فائدہ جب ہوتا ہے جب انسان اس کو نکالتا ہے۔ اور دیکھیں آپ قرآن پاک کے بالکل ابتدا میں بھی جو میسج ہمیں دیا گیا وہ یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو بنیادی طور پر اسلام خرچ کرنے پر ابھارتا ہے، اور جب خرچ ہوگا تو ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے ہاتھ میں پہنچے گا، اور بہت سے لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ آپ دیکھیں کہ مثلاً ایک شخص اپنے مال سے ایک کارخانہ لگاتا ہے، اس کے ایک کارخانے کے اندر اگر 1000 لوگ کام کرتے ہیں تو 1000 لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس سے جو نفع ہوتا ہے اس سے وہ شخص خرچ کرنے والا خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک بنیادی اصول دیا خرچ کرنے کا، صرف ضابطے اور قاعدے بتا دیے کہ یہاں یہاں خرچ نہ کرو، اس طریقے سے نہ کرو، باقی اس کو خرچ کرو، اس لیے کہ خرچ کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ اور جیسے کہ پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو خرچ کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی پیارا ہے، بندوں کا بھی پیارا ہے، اور جنت کے بھی قریب ہے، لیکن جو خرچ نہیں کرتا، بخیل ہے، وہ لوگوں کی نظر میں بھی برا ہے، اللہ کی نظر میں بھی، اور جنت سے بھی دور ہے۔ لہذا ایک چیز تو یہ بتائی گئی، دوسرا یہ کہ عفو و درگزر پر اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کسی نے اس سے زیادتی کی تو اب بدلہ تو اسے لینا ہی چاہیے، ضروری اس کی پکڑ کرنی چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات اگنور کر دینے سے، معاف کر دینے سے وہ معاملہ زیادہ بہتر طور پر حل ہوتا ہے، اور وہ انتقام جو معاف کرنے کی شکل میں لیا جاتا ہے وہ کہیں زیادہ مفید ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ انسان وقتی طور پر اپنا غصہ نکال لے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں، اور جو بڑا بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیچے کر دیتے ہیں۔ تو تواضع اور عاجزی پھر کیا ہے؟ تواضع و وضع کا مطلب ہوتا ہے رکھ دینا۔ کہاں رکھ دینا؟ جہاں انسان اپنے آپ کو جس چیز کا اہل سمجھتا ہو وہاں رکھ دینا، اپنی حیثیت سے بڑھ کر وہ کام نہ کرنا کہ جس کا وہ اہل ہی نہیں۔ اگلی حدیث عن انس رضی اللہ عنہ انہ مر علی صبیان فسلم علیہم وقال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ یعنی عموماً بڑے کیا چاہتے ہیں؟ کہ چھوٹے ان کو سلام کریں۔ آپ دیکھیں کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو بچوں کو کہا جاتا ہے خالہ کو سلام کریں، چچا کو سلام کریں، یا بڑوں کو سلام کریں، ٹھیک ہے، لیکن خالہ اور چچا اگر آگے بڑھ کر خود سلام کر دیں تو بچہ آئندہ اسے کہنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، وہ خود بخود سلام کرتا رہے گا۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ بچوں تمہیں بڑوں کو سلام کرنا چاہیے، آپ نے کیا طریقہ کیا، خود آگے بڑھ کر بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ اگرچہ قاعدہ اس میں یہ ہے، یہ بھی ادب سکھایا کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے، لیکن بڑوں کو پہل کرنی چاہیے۔ چند دفعہ بڑے جب سلام کریں گے تو چھوٹے بڑوں سے زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں، وہ پھر ان سے بھی آگے نیکی میں بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر بڑے بخل کریں گے تو چھوٹوں کے لیے بھی رستہ نہیں کھلے گا، تو اس کا کھلنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ وَأَنْهُ قَالْ اِنْ كَانَتِ الْأُمَّةُ مِنْ اِمَاءِ الْمَدِينَةِ لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت رواه البخاري. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینہ کی باندھیوں میں سے کوئی باندھی یعنی لونڈیوں میں سے غریب عورتوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پکڑتی اور جدھر چاہتی آپ کو لے جاتی اور آپ اس کے ساتھ چل پڑتے، حالانکہ اس کی ایک غریب ایک معمولی ایک غلام عورت کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور ایک بے سمجھ بوڑھی عورت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی دل نہیں توڑتے تھے اور اس کے ساتھ بھی عاجزی اور نرمی کے ساتھ پیش آتے اور جدھر وہ لے جانا چاہتی وہاں اس کے ساتھ چلے جاتے. تو اس میں انسان کی ہتک نہیں، بے حرمتی نہیں، بلکہ انسان کی عزت ہے اور انسان کا اس سے بھی مقام بلند ہوتا ہے. اور جس طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ ایسا شخص کہ جو یتیم ہو، خاک آلود ہو، یعنی جس کے کپڑے اچھے نہ ہوں، جس کا کھانا اچھا نہ ہو، جس کا گھر اچھا نہ ہو، تو انسان وہاں بھی چلے جانے میں کوئی اپنی آر یا ہتک محسوس نہ کرے. اور اسی طرح ایسے رشتہ دار کہ جن کا سٹیٹس کم ہو، جن کی حیثیت کم ہو، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کو بھی اپنے لیے باعث ذلت نہ سمجھے بلکہ باعث عزت سمجھے. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے. اب دیکھیں صحابہ کرام کا شوق کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تو جو کچھ کرتے تھے نظر آتا تھا، لیکن محبت تھی نا یہ، تو اس لیے جاننا چاہتے تھے گھر میں کیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ اہل خانہ کی مدد یعنی خدمت کیا کرتے تھے، گھر والوں میں گھر والے بن کر رہتے تھے، گھر والوں میں آ کے افسر بن کے نہیں رہتے تھے. کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ باہر دفتروں میں روب جمع جمع کر مردوں کو عادت یہ ہو جاتی ہے کہ گھر آ کر بیوی کو بھی پھر نوکری سمجھنا چاہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ وہ گھر کیا کرتے تھے، گھر آ کر گھر والوں کی مدد کرتے تھے. اور گھر والوں کی مدد کیا، جس میں گھر والے مصروف ہیں تو اس کام کو شیئر کرتے تھے. اور گھر والوں کے کام کیا ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھر کی عورتوں کے کیا کام ہو سکتے ہیں، تو اس میں ان کی مدد کیا کرتے تھے. اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے. اور اس کے بارے میں تو ایک یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے ہنسی مذاق کرتے، کھیلتے، کھاتے، پیتے، جو کچھ بھی، لیکن جب نماز کا وقت آتا تو آپ کا رویہ یوں ہوتا کہ ایک دم غیر ہو جاتے، کہ گویا جانتے ہی نہ ہو، ہمیں پہچانتے ہی نہ ہو. کہ جب اللہ کا حق ہے تو وہ اللہ کا حق ہے، لیکن جب بندوں کا حق ہے تو اس میں پوری طرح انوالو ہوتے تھے، اس میں پوری طرح انٹرسٹ لیتے تھے. اگلی حدیث میں ہے حضرت ابو رفاعہ تمیم بن اسید سے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسافر آیا ہے، اپنے دین کے متعلق پوچھتا ہے، اسے پتا نہیں کہ اس کا دین کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، خطبہ ترک کر دیا، حتیٰ کہ میرے پاس تشریف لے آئے، آپ کے لیے کرسی لائی گئی، آپ اس پر بیٹھے اور مجھے اس کی تعلیم دینے لگے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا. پھر آپ نے خطبہ دیا اور اسے مکمل کیا. اب آپ دیکھیں کہ ایک طرز عمل یہ ہمیں ملتا ہے اور دوسرا آپ کا طرز عمل وہ بھی ملتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور ایک شخص سوال کرتا ہے کہ کیا حج فرض ہے، آپ بتاتے ہیں کہ ہاں فرض ہے، پھر وہ پوچھتا ہے کہ ہر سال فرض ہے، آپ جواب نہیں دیتے، پھر اسی طرح جب بات ختم ہو جاتی تو پھر آپ کہتے ہیں کہاں ہے وسائل. اور وہ اس صورت میں کہ جب ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ ہوتا تھا کہ جو آپ کے آس پاس رہنے والے تھے، آپ سے روز تعلیم حاصل کرتے تھے، تو ان لوگوں کو آپ ساتھ آداب بھی سکھاتے تھے. لیکن ایک شخص جو اجنبی ہے، باہر سے آیا ہے، مسافر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں سیکھنے سکھانے کا طریقہ کار کیا ہے، کب بات کرنی اور کب نہیں، تو حتیٰ کہ یہ کہ آپ کے خطبے میں بھی اگر وہ انٹرفیئر کرتا یا دخل اندازی تو آپ اس کی بات بھی توجہ سے سن لیتے تھے. اور یہ انتہائی کمال درجے کا اخلاق ہے. اور اسی طرح کرسی پر بیٹھ کر سکھانے کی بھی دلیل یہاں سے ملتی ہے. عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دین نہ کرسی پر بیٹھ کے سکھایا جا سکتا ہے، نہ کرسی پر بیٹھ کے سیکھا جا سکتا ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لایا گیا، کرسی لائی گئی، آپ اس پر بیٹھے اور آپ نے دوسروں کو، یعنی جو شخص سوال کر رہا تھا، اس کو سکھایا. یہاں یہ تو نہیں کہا گیا کہ کرسیاں لائی گئی، تو جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سکھانے والا اگر کرسی پر بیٹھا اور دوسرے نیچے بیٹھے ہیں تو اس میں بھی حرج کی بات نہیں ہے. اصل میں ہوتا یہ کہ جب ہم خود حدیث پڑھتے ہیں تو اس طرح کے نقطے بیچ میں سے مس کر جاتے ہیں اور ان چیزوں پر عموماً غور نہیں کرتے، پھر کنفیوژنز کا اور اختلافات کا شکار ہوتے ہیں اور دین کو ایک خاص ٹپیکل رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر اس سے ذرا کوئی ادھر ادھر ہو تو اس پر اعتراض ہوتا ہے. اور عموماً ہمارے ہاں جس طرح مدرسوں کا یا دینی اداروں کا ماحول ہوتا ہے کہ صرف نیچے بیٹھنے کو ہی دین سمجھا جاتا ہے، تو یہ اصل بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس طرح کے حالات اور چیز میسر ہو، اصل ضرورت کس چیز کی، اصل توجہ کس چیز پر ہونی چاہیے، سیکھا کیا جا رہا ہے، اس میں عمل کی کیا بات ہے، اس طرح کی ظاہری باتوں کے اوپر بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے. عموماً ہمارے یہاں دینی مجلسوں کا اہتمام فرش پر کیا جاتا ہے، گھروں میں ہم فرش پر بیٹھنے کے عادی نہیں رہے. عربوں کے ہاں تو یہ تھا کہ فرشی نشستیں ہوتی تھی، اب بھی آپ کسی عرب کے گھر میں جائیں تو وہ کرسی کم استعمال کرے گا، نیچے فرش پر بیٹھنا زیادہ پسند کرے گا، کیونکہ ان کا سٹائل، یعنی خیمے ہوتے تھے ان کے، اور خیموں کے اندر فرشی نشستیں ہی ہوتی تھیں. اب ظاہر ہے کہ جنہیں اپنے گھر ہی اٹھا کے اونٹوں پہ لاد کے لے جانے پڑے، اگر وہ سات کرسیاں بنا کے لادنا شروع کر دیں تو ایک یہ بلا وجہ کا تکلف تھا، اور ان کی وہ عادت اب تک جاری ہے. ہم نے اس عادت کو جو اس ایک معاشرے کی یا اس ایک خاص ماحول کا عرف تھا، اسے ہم نے اسلام کا حصہ بنا لیا، اور یہ سمجھا کہ جب اسلام کی بات ہو تو زمین پر ہی بیٹھ کر سنی جائے اور اسی میں ہی زیادہ اثر ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کسی گھر کے اندر یا کسی معاشرے کے اندر نیچے بیٹھنے کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں لوگ تو اسی پہ بیٹھ جائیں، لیکن اگر نیچے بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے یا تکلیف ہے یا کوئی شخص بیٹھ نہیں سکتا، بعض وقت کسی کی کمر کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کی ہڈیوں میں دکھن ہوتی ہے، کسی کو اور عادت ہی نہیں ہوتی ساری زندگی بیٹھ. اب ہمارے یہاں دیکھیں آپ، کوکنگ ہے تو کھڑے ہو کے ہوتی ہے، واشنگ ہے تو کھڑے ہو کے ہو رہی، برتن ہے تو کھڑے ہو کے دھوئے جا رہے، کھانا ہے تو کھڑے ہو کے کھایا جا رہا ہے، زندگی کی اتنی بھاگ دوڑ ہے کہ ہر کام کھڑے ہو کے ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں اگر زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھتے بھی ہیں تو کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو اگر یہ مجبور کیا جائے کہ آپ نیچے بیٹھیں تو اس میں کیا ہوگا، ایک بلا وجہ کی مشقت ہوگی اور ایک بلا وجہ تکلف ہوگا، ایک تکلیف ہوگی. اور اگر سارا وقت بیٹھ کے وہ ایک ادھر سے ادھر پہلو بدل رہے ہیں، ایک پاؤں سو گیا تو وہ کھڑا کر رہے ہیں، دوسرا سو گیا تو وہ کھڑا کر رہے ہیں، اور توجہ ان کی اپنے ہی جسم کی تکلیف پر ہے اور سننے کی طرف کچھ بھی نہیں، تو اسلام اس کی کہیں ہمیں تعلیم نہیں دیتا اور نہ ہمیں ایسی اذیت پہنچانے پر وہ راضی ہے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی ہمیں مشکور ہونا چاہیے کہ جنہوں نے صرف حدیث نہیں کوٹ کی بلکہ اس کے ساتھ وہ ماحول بھی سارا سنایا ہمیں، تاکہ ہمیں اس ماحول کے اندر اس چیز کو سمجھنے میں مدد ملے. حالانکہ اتنی بات بھی کر دی جاتی تو کافی ہوتی کہ ایک شخص خطبے کے دوران اس نے سوال کیا تو آپ نے یہ جواب دیا، یہ نہ بھی بتایا جاتا کہ آپ خطبہ چھوڑ کر آئے یا بیٹھے یا اٹھے یا کس چیز پر بیٹھے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز سنت سے جو ہمیں ملتی ہیں یہ ہماری عام زندگی میں بہت رہنمائی ہمیں عطا کرتی ہیں. اصل میں مشکل یہ ہے کہ دین کو جس ایک رنگ میں جو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور نظر میں وسعت نہیں رہتی، اس چیز سے پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں اور لوگ دین کی طرف آنے کی بجائے دین سے بھاگنے لگتے ہیں، اور ان کے اندر یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ شاید دین کی طرف ہم آئیں گے تو ہمارے شاید سارے بال کاٹ دیے جائیں گے. میں مردوں کے لیے کہہ رہی ہوں، کیونکہ عموماً جو دینی مدارس ہوتے ہیں ان میں لڑکوں کے سر کی ٹنڈ کر دی جاتی ہے. آپ نے دیکھو کہ اسلام آباد میں بھی کئی ایسے مدارس ہیں تو اس کی خاص شکل، ایک خاص حیات اور پہچان، حالانکہ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ ٹنڈ کی زندگی میں، یعنی حج عمرے کے موقع پر ہی کی ہوگی، اس کے علاوہ تو آپ کے یعنی شانوں تک بال کا ذکر ملتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو اٹینڈ کرنا ہے وہ شاید سنت کا کام ہے اور شاید زیادہ نیکی کا کام ہے، حالانکہ دین کی صرف ایسی ظاہری شکل جو ہے وہی دین نہیں ہے. دین تو بار بار تقوی کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ تقوی جو ہے دلوں کے اندر ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا، تمہارے لباس نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا کہ تمہارا دل کیسا ہے. اگر لباس بہت اچھا اور دل کالا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور اگر لباس معمولی بھی ہے لیکن دل پر نور ہے، چمک ہے، اس میں اللہ کا نور ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی عظیم نعمت انسان کو ملی ہی نہیں. اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے. یعنی انگلی چاٹنے کو بھی ہمارے ہاں یہ ہے کہ مایوب سمجھتے اور ٹشو کا استعمال زیادہ خوشگوار محسوس ہوتا ہے، حالانکہ ہر جگہ ٹشو اویلیبل نہیں ہو سکتے. تو بجائے اس کے کہ انسان اپنے کپڑے سے صاف کرے، اور کپڑے سے صاف کرتے ہوئے کتنی گھن آتی ہے چاہے وہ رومال ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ انسان ان کو لکھ کر لے، ان کو پہلے صاف کر لے اور پھر کسی اور چیز سے دھو لے. یعنی دھونے کے بارے میں آتا ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لو اور بعد میں بھی دھو لو، لیکن ہم اب یہ کہ بہت ہی سہل پسند ہو گئے اور بہت آرام طلب ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ کہ ہماری صحتیں بھی پھر اسی قسم کی ہو گئی ہیں کہ ہم نہ کھانے سے پہلے اٹھنا چاہتے ہیں اور نہ بعد میں. حالانکہ جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ مشورہ دے تو آپ کبھی بھی اس میں ناغہ نہ کریں، کیونکہ ڈاکٹر کی بات زیادہ اہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے. یہ ہماری ایک ٹریجڈی ہے، ٹریجڈی کہ ہم نے ایک عام انسان کو تو بڑا رتبہ دیا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اس کائنات کی ایسی ہستی ہیں کہ جن سے اوپر کوئی انسان نہیں جاتا، ان کو ہم نے عملی طور پہ زبان سے نہیں, زبان سے بڑی تعریفیں کرتے ہیں, منافقت کی علامت ہے نا کہ زبان سے خوب باتیں کرتے ہیں لیکن عمل سے کر کے نہیں دکھاتے. تو اصل محبت تو وہ ہے کہ جس میں مودت بھی پائی جائے, جس میں جس شخصیت سے انسان محبت کرتا ہے اس کا اخلاق اور اس کے عادات جو ہیں وہ بھی زندگی میں کسی طور پر اس کی تصویر بھی سامنے آنی چاہیے, وہ بھی رنگ کہیں نظر آنا چاہیے. اور اس سلسلے میں انتہائی اہم بات یہ کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے دماغ کا صرف 1% حصہ استعمال کرتا ہے, اور سائنٹسٹس نے یہ ریسرچ کی ہے, ایک کتاب ہے بیونڈ مائنڈ, اس میں 3 سائنسدانوں نے لکھی ہے اور انہوں نے کہا کہ دنیا میں صرف 1 انسان ایسا گزرا ہے جس نے سب سے زیادہ اپنے مائنڈ کو استعمال کیا ہے, اور وہ صحرا میں رہتا تھا, ان پڑھ لوگوں سے بات چیت کرتا تھا, آتے جاتے قافلوں سے ملتا تھا, اور اس نے یہود و نصارہ کے دین کا بھی مطالعہ کیا اور ان کی خامیوں سے بھی آگاہ کیا, اور پھر دنیا والوں کو ایک نیا دین دیا کہ جس کو اگر تعصب کی نظر سے نہ دیکھا جاتا تو آج دنیا میں ہر طرف وہ چھا جاتا. لیکن یہود و نصارہ نے سب سے پہلے اس کا انکار کیا اور ان چیزوں کو تعصب کی نظر سے, پریجوڈسٹ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں دیکھا صحیح اینگل سے, لہذا اسے قبول نہ کر کے خود بھی نقصان اٹھایا اور دنیا کو پہنچایا. اور اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا, ولا تکونوا اول کافرین بہ, کیا یہود و نصارہ تم پہلے کافر نہ بنو. اب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش تو خراج عقیدت کر رہا ہے ہاں, لیکن ایمان نہیں ہے نا, اس لیے وہ جو وحی کے ذریعے آپ کو سب کچھ عطا ہوا اسے وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ ایک ایسی بے مثال ہستی ہے کہ جس نے سب سے زیادہ اپنے دماغ کو استعمال کیا دنیا میں. وہ بھی مانتے ہیں کہ سب سے زیادہ استعمال کیا, لیکن اس کے 1400 سال بعد اگر کسی نے جہاز اڑا لیا تو ہم سہم کے بیٹھ گئے کہ یہ اصل عقل مند انسان ہے جس نے ہوا کو مسخر کر لیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو غیر مسلم بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی انسان ہے جس نے سب سے زیادہ استعمال کیا, ہمیں وہ نظر نہیں آتا, اس لیے کہ نہ ہم پڑھتے ہیں, نہ کوشش کرتے ہیں, نہ جانتے ہیں, نہ سیکھتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں. سمن بکمن امیون فہم لا یاکلون, عقل سے کام نہیں لیتے. اس کے بعد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے مٹی وغیرہ جھاڑ لے اور اس کو کھا لے, یہ تکبر کا مظاہرہ نہ کرے, اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. شیطان کے لیے نہ چھوڑے یعنی کہ شیطان کھا جاتا ہے اس کو, یعنی شیطان خوش ہوتا ہے اور وہ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ متکبر ہے اور یہ تکبر کا عمل ہے, لہٰذا یہ کیا ہوا اس کے کام میں ہم آہنگی ہو گئی. اور آپ نے حکم دیا کہ کھانے کے پیالے کو صاف کر لیا جائے, فرمایا تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. یعنی عموماً کھانا اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ لوگ کہیں گے ہائے سارا کھا گیا, اور اس کو ایٹیکیٹس کے خلاف سمجھا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, برتن کو خالی کرو. اور کیوں خالی کرو؟ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو چھوڑا ہے اسی میں برکت ہو, وہی تمہاری صحت. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے کہ چھوڑ دو تاکہ صحت اچھی رہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے پیٹ رکھ کر کھانا تو آپ ڈالیں ہی کم, لیکن اگر آپ نے ڈال لیا ہے تو پھر آپ کیا کریں, اسے اب ختم کریں. کہ اس کو ختم کرنا اور اس رزق کو ضائع ہونے سے بچانا جو اللہ نے سلیکٹ کر کے پتہ نہیں کتنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بھیجا, ایک تحفہ, اللہ کی ایک نعمت اور ایک عنایت, اس کو تم لوگوں کے بنائے ہوئے قاعدوں اور قوانین پہ چھوڑ رہے ہو کہ فیشن کا تقاضا ہے کہ تھوڑا سا بیچ میں چھوڑ دیا جائے. نہیں, وہ ایک ڈراپ جو کسی چیز کا اللہ تعالیٰ ایک دودھ کا یا ایک جوس کا یا پانی کا حتیٰ کہ وہ تمہارے لیے پیدا کر کے تمہارے ہاتھ میں اس نے دیا, وہ صرف تم لوگوں کی خاطر ایک فیشن کی خاطر اس کو ترک کر رہے ہو تو یہ شکر گزاری نہیں بلکہ ناشکری ہے. ہاں اگر طلب نہیں تو تھوڑا ہی لو, اگر پینا کم ہے تو لو ہی کم, لیکن اسے چھوڑو نہیں. حذیفہ بن یمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسرا کے دربار میں گئے کھانا کھا رہے تھے تو اسی طرح لقمہ نیچے گر گیا, تو شاہی دربار تھا, نیچے سے اٹھا کے جب کھانے لگے تو ساتھ بیٹھے شخص نے کونی ماری کہ یہاں تو یہ نہ کرو. انہوں نے کہا کہ کیا ان احمقوں کی خاطر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ وہ زیادہ عقل مند ہے یا یہ زیادہ عقل مند ہے؟ لیکن ہمارے تکلفات اور ہمارے طور طریقے اور ہمارا آداب اور اخلاق بھی اسی قسم کا ہے, لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے, اور لوگوں سے شرم کھاتے ہیں کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ یہ لوگوں کے طور طریقوں کے خلاف ہے. تو یہ طور طریقے خود ہی ہم نے بنائے ہیں, تو ہماری عقل بڑی ہے یا لوگوں کی عقل بڑی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا وہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکمت اور دانائی عطا کی. اس کے بعد ایک اور حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر اس نے بکریاں چرائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا اور آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہاں, میں بھی چند کی رات مزدوری پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا.